अब आगे कत्ल की बात, पीछे भी आपने पढ़ा कत्ल मना है अपना, खुदकुशी थी। आप दूसरे को कत्ल करने की इस्लाम में क्या हैसियत है, आप यहाँ से देख लीजिए कि इस्लाम कितना पीसफुल रिलीजन है। वमा कान अली मोमिन ने युक्तल मोमिन अनिल्ला ख़तान, किसी मोमिन का ये काम नहीं कि दूसरे मोमिन को कत्ल करे इल्ला ये कि इससे चूक हो जाए। और जो शख्स किसी मोमिन को गलती से कत्ल कर दे तो इसका कफ़ारा ये है कि एक मोमिन को ग़ुलामी से आज़ाद करे और मक्तूल के वारिसों को खून बहा दे, यानी ब्लड मनी, इल्ला ये कि वो खून बहा माफ़ कर दें। लेकिन अगर वो मुसलमान मक्तूल किसी ऐसी कौम से था जिससे तुम्हारी दुश्मनी हो तो इसका कफ़ारा एक मोमिन ग़ुलाम को आज़ाद करना है। वह इनकान अमिन कौम बैनकुम व बैनहुम मीसाक, और अगर वो किसी ऐसी गैर मुस्लिम कौम का फ़र्द था जिससे तुम्हारा माहदा हो तो इसके वारिसों को खून बहा दिया जाएगा और एक मोमिन ग़ुलाम को आज़ाद करना होगा। फिर जो ग़ुलाम ना पाए वो मुसलसल 2 महीने के रोज़े रखे। ये इस गुनाह पर अल्लाह से तौबा का तरीका है और अल्लाह अलीम और दाना है। क्या समझे, गलती से कत्ल हो जाए तो इतना कफ़ारा है, तो जानबूझ के इस्लाम किसी को कत्ल करने की दावत देता? आज देखिए गाजर मूलियों की तरह इंसान कट रहे हैं। वजह क्या है, हम मुसलमानों ने ख़ुद नहीं ये कुरान पढ़ा। आज अगर हमारे मुल्कों में ये कानून नाफिज हो चुके होते ना कि जिसके अंदर इंसान देखता है कि इतनी बड़ी सज़ा है, तो मेरा नहीं ख्याल कि कभी कोई किसी की तरफ उंगली भी उठा सके। कोई हथियार उठाना तो दूर की बात है। अब अगली बात, जानबूझ के कोई मारे तो क्या है, वमन यक्तुल मोमिनन मुतअम्मिदन फजज़ाउहु जहन्नम, रहा वो शख्स जो किसी मोमिन को जानबूझकर कत्ल करे तो इसकी जजा जहन्नम है जिसमें वो हमेशा रहेगा। इस पर अल्लाह का गज़ब और इसकी लानत है और अल्लाह ने उसके लिए सख्त अजाब मुहैया कर रखा है। कोई कफारा नहीं है किसी को ख़ुद कत्ल करने का जब तक के बंदा तौबा ना कर ले या फिर उसको मार ना दिया जाए। इतना बड़ा घनौना जुर्म है कत्ल करना। अब आगे एक गलत फहमी का इजाला, इसका बल्कि टॉपिक लिख लीजिए कि जज्बाती फैसले ना करो। कुछ लोग होते हैं इमोशनल होते हैं कि हर वक्त धत धत खुद से ज्यूम करके फैसले कर देते हैं। असल में एक जंग थी, मुसलमान वहाँ गए तो जब वहाँ दुश्मनों से सामना हुआ तो एक शख्स वहाँ से बकरियाँ चराता हुआ गुजरा, उसने इनको देखकर सलाम की। जब सलाम की तो सहाबा को गलती ये लगी कि ये है काफिर, लेकिन इसने अपनी जान बचाने के लिए सलाम कर दी। जंग के दौरान उसको भी मार दिया गया, बाद में बचा चला कि वो तो मुसलमान था, तो ये सारा इशू उठा। अल्लाह के नबी इंतहाई गुस्से में आ गए, तुमने इतनी जल्दी कैसे कर दी? या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा दरबतुम फ़ी सबीलिल्लाहि फ़तबय्यनू, ए लोगो जो ईमान लाए हो, जब तुम अल्लाह की राह में जिहाद के लिए निकलो तो दोस्त दुश्मन में तमीज़ करो, और जो तुम्हारी तरफ सलाम करने में पहल करे इसे फ़ौरन ना कह दो कि तुम मोमिन नहीं हो। यानी फतवे ना दिया करो हर वक्त, लोगों की नीयतों पर शक ना किया करो। अगर तुम दुनिया का फ़ायदा चाहते हो तो अल्लाह के पास बहुत से अम्वाल गनीमत है। यानी यह चांसेस थे ना कि जो साथी वहाँ थे उनको ये लगा कि ये इसको मारेंगे तो इसकी बकरियाँ हमें मिल जाएंगी, तो अल्लाह ताला ने इस शुबे का इजाला कर दिया कि क्या तुमने उसकी बकरियाँ लेने के लिए उसको ज़िबा कर दिया या उसको मार दिया है। आखिर इसी हालत में तुम ख़ुद भी तो इससे पहले मुबतला रह चुके हो, फिर अल्लाह ने तुम पर एहसान किया। कितना प्यारा उसूल है, किसी नेक को अपनी नेकी का मान करने की ज़रूरत नहीं है। बस जब आप देखिए, जब आपको अल्लाह 4 लफ्ज़ देते थे ना, आप फतवे दे रहे, वो भी काफिर, वो भी जहन्नमी, वो तो है ही पक्का मुनाफिक, वो तो दर के असफल में जाएगा, वो उधर। सबर, स्टॉप हेयर प्लीज़, तुम क्या थे कल तक? देखिए ये इतना ब्यूटीफुल रूल है इस्लाम का कि लोगों के एज पे अपने आप को ले आओ। बस आप यहाँ कुरान पढ़ के गए, अल्लाह ने आपका दिल खोल दिया, इस तरह कुरान ने आपकी ज़िंदगी से 10 बुराइयाँ छुड़वा दी। अब आप बाहर गए, आपकी दोस्तों में वो 10 की 10 हैं, तो आप क्या कहें, जहन्नमियों, काफिरों, मेरी बात सुनो, आग में जाने वाली हो? अल्लाह करे 1 महीना पहले तुम खुद क्या थी। हमेशा अगले को कॉर्नर दीजिए। खूबसूरत लोग जो होते हैं ना, वो हमेशा दूसरों को साइड देते हैं। इट्स ओके, नहीं इनकी मजबूरी है, नहीं अभी इनको पता नहीं है, अभी इन तक मैसेज नहीं गया, और अपने आप को खींच के रखें। हमारा हाल क्या, खुद को हमेशा मजबूरियों के जाल में फांस लेते हैं। इट्स ओके हम ऐसे, और दूसरों की नीयतों पर शक करते हैं। वो अंदर से देख रहे होते हैं, नहीं मुझे पता अंदर से इसकी नीयत बड़ी ख़राब थी, तो फरमाया नहीं लोगों के ज़ाहिर पे क्यास करो। तो लिहाजा तहकीक से काम करो, जो कुछ तुम करते हो अल्लाह इससे बाखबर है। आगे अल्लाह के रास्ते में जान माल वक्त लगाने वालों की तारीफ़ें की जा रही हैं। ला यस्तविल क़ायदून मिनल मोमिनीन गैर उलिद दरर वल मुजाहिदून फ़ी सबीलिल्लाह, मुसलमानों में से वो लोग जो किसी माजूरी के बग़ैर घर बैठे रहते हैं। 3 सेकंड तक इसको गौर से सुने और अपना जायज़ा लें हम सब। क्या मैं किसी माजूरी से नेकी से रुकती हूँ, उज़र होता है मेरे पास? क्या मैं घर से जो इस वक्त भी सुन रही हूँ, क्या वाकई यही उज़र चलता मेरा अगर शहर में कहीं कॉन्सर्ट हो रहा होता, मेरा फेवरेट सिंगर आया होता, कोई फ़नकार, कोई गुलुकार, कोई बड़े दीनदार आए होते जिनका नाम बड़ा मशहूर है, तो फिर उस वक़्त मैं घर से बैठ के उनकी स्पीच सुनती? याद रखिए, शख्सियात के नाम पर आने और जाने वाले कभी दीन के लिए नहीं आते, वो लोगों के लिए आते हैं। शहर में एक बड़ा कोई नाम आ जाए ना, इमाम काबा आ जाए, आप देखें सड़कें ब्लॉक हो जाएंगी। हालांकि वो इमाम काबा जो बोलेंगे अरबी में होगा, मैं एक लफ्ज़ नहीं समझ आएगा। मैं एक ऐसे प्रोग्राम में थी, पाकिस्तान की बात है, सऊदी अरब से एक उलमा का ग्रोह आया हुआ था, तो उनमें से दो के साथ ख़वातीन भी थी, एक की बेगम थी, एक की कोई और थी। इतना बड़ा प्रोग्राम उनके लिए अरेंज किया, शहर में शोर खप मच के जी, सऊदी अरब से मेहमान आ रहे हैं, कहाँ कहाँ से बसों को जमा किया। बड़ी बात है कि ठीक है जी, सऊदी अरब से आए। यकीन करें, मैं खुद उस टीम के साथ थी जो लोग काम कर रहे थे, क्लोज सर्किट में थी, तो मैंने क्या देखा, वो बेचारी जो आई सीधी सादी घरेलू खतूनें थी। देखिए ना, अरबों की शादियाँ एक से ज़्यादा भी हुई होती हैं, ना अलिफ ना लिल्ला। वो कहती हैं, हमें तो दीन का कुछ पता ही नहीं है। हमारे लोगों ने उर्दू की स्पीच उनको लिख के कुछ दे, चार छः लफ्ज़, क्या अब इतना बड़ा मजमा इकट्ठा आपके लिए किया है, जाके कुछ तो बोले। कांपते हाथों से उस बेगम ने, इतना सा हमारा ख्याल था आधा घंटा तो बोलेंगी, 5 मिनट बोल के वो कांपती हुई नीचे उतर के आ गई, और इतना बड़ा मजमा, बड़ा हॉल लिया। तो मैं वहाँ बैठी रो रही थी दिल को, कि जब अपनी ज़ुबान वाले बुलाते हैं तुम नहीं आते, नामों पे आते हो तो याद रखो नाम तो फिर अल्लाह का ही बड़ा है। तो जो लोगों के नामों पे आते हैं ना, उनको नहीं मिलता, तो हमेशा खुद से पूछें मेरा उज़र क्या है। इस वक्त कुछ और होता तो मैं रहती, बहाना से मुराद को बुरा बहाना नहीं होता, लेकिन बाज़ दफ़ा आप देखिए कि छोटे छोटे उज़र हमें अल्लाह की घर की नेकियों से रोक लेते हैं। फरमाया, वो लोग जो अल्लाह की राह में जानो माल से जिहाद करते हैं, दोनों की हैसियत यकसा नहीं है। अल्लाह ने बैठने वालों की बनिस्बत जानो माल से जिहाद करने वालों का दर्जा बड़ा रखा है, अगरचे हर एक के लिए अल्लाह ने भलाई का वादा किया है। जो घर से सुनेगा अजर उसको भी मिलेगा, जो घर से सुनाएगा अजर उसको भी मिलेगा, जो घर बैठ के दीन की खिदमत कर रहा है उसको भी अजर मिलेगा। हम अगर इसके यहाँ मुजाहिदों की खिदमत का मुआवजा बैठने वालों से ज़्यादा है, अल्लाह जुल्म नहीं करेगा। याद रखिए, जिस वज़न का बाट लेकर जाएंगे ना, उतनी नेकी मिलेगी। घर से सुनने में भी अजर है, उसमें भी पूरी आवाज़ आती है, समझ आएगी, लेकिन जो आए, जो रास्ते में पेट्रोल लगा, जो वक्त लगा, जो मेहनत लगी, खर्च हुआ, घर को मैनेज किया, क्या इसका अजर अल्लाह आपको नहीं देगा? अल्लाह इसका बहुत बड़ा बड़ा अजर आपको देगा। इनके लिए अल्लाह ताला की तरफ से बड़े दर्जे हैं और मग़फ़रत और रहमत है, और अल्लाह बहुत माफ़ करने वाला और रहम फरमाने वाला है। अच्छा जी, जो लोग सारी ज़िंदगी मजबूरियों के नाम लेते रहे और अपनी ज़िंदगी के अंदर मजबूरियां ही उनकी रहीं, ज़रा देखिए अब एक बड़ी मुश्किल आ रही है उन पे, उस वक्त मजबूर नहीं है। ऐसे लोगों की कहानी, वल्लाही ये आयत पढ़ने से पहले मेरा दिल बैठने लगता है हमेशा ही, कि जो नेकी का कोई काम कर सके और ना करे, और सोच ले कि मैं कर नहीं सकता, उनकी मौत का वक्त क्या होगा। इन्नल्लज़ीना तवफ्फाहुमुल मलाइका, बेशक जो लोग अपने नफ्स पर जुल्म कर रहे थे, किस तरह, नेकी के काम से रुककर, इनकी रूहें जब फरिश्तों ने कब्ज़ की तो इनसे पूछा कि तुम किस हाल में मुबतला थे, सुनाओ भाई तुम्हारे हालात कैसे थे, आप कोई मेरा हाल तो पूछ ले, फिर हमारे आंसू कहाँ रुकते हैं। उन्होंने जवाब दिया, हम ज़मीन में कमज़ोर और मजबूर थे, बड़ी बात ही नहीं बनती, शौहर मिजाज सख्त था और सास घर में बड़े मिजाज वाली थी, बच्चों का तो पूछो ना, रोटी गरम तो चाहिए, इस तरह के बहाने। अब फरिश्तों की डांट सुनिए, ये मौत के वक्त की कहानी है। कालू अलम तकुन अर्दुल्लाही वासिया, फरिश्तों ने कहा कि अल्लाह की ज़मीन वसी ना थी कि तुम इसमें हिजरत करते, तुम्हें कोई अल्टरनेट ना मिला, क्या वाकई वो आखिरी दरवाज़ा था जो खुल नहीं रहा था? ये वो लोग हैं जिनका ठिकाना जहन्नुम है, और वो बहुत बुरा ठिकाना है। मैं तो एक लफ्ज़ भी नहीं इस पे बोलूँगी, हमें अपने दिलों की आवाज़ें सुननी हैं। किसी नेकी का मौका आ जाए तो मेरा एटीट्यूड क्या होता है, नेकी के लिए आने के बाद भी क्या 100% मेरी तवज्जो और मेरा गम और हम उस नेकी को करना होता है? सिर्फ नफरी पूरी करना, सिर्फ खाना पूरी करना, सिर्फ एक नाम पता लग गए कि मैं भी हूँ? तो याद रखिए, जितना बड़ा बर्तन उतनी वसत मिलेगी। 1 किलो का बर्तन लेके जाने वाले को 5 किलो कभी नहीं मिलता, पाव वाले को पाव ही मिलेगा। अल्लाह ताला हमारे दामन खुले कर दे। ہمیں بھوک لگا دے، تڑپ لگا دے، اپنے لیے یہ مانگیں اللہ سے کہ اللہ یہ چھوٹی سی زندگی ہے، پتہ نہیں اب کتنے مہینے سال دن ہیں میرے پاس، ایک ایک دن کو قیمتی کر دے، اس کے اوپر میری آپ کی جنت کا سوال ہے، اور یاد رکھے جنت میں جا کے بھی یہ موقع نہیں ملیں گے، جنت میں جا کے جو مل گیا سٹیپ ختم، اس سے آگے پیچھے نہیں ہے، آج یہاں میں آپ اپنے جنت کے درجے آگے پیچھے کر سکتے ہیں، آگے سے آگے کوششیں کروا سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ میرے آپ کے لیے اس کو آسان کر دے۔ بعض لوگ خود کو مجبور سمجھتے ہیں، حالانکہ وہ مجبور نہیں ہوتے، ایمان کے کمزور ہوتے ہیں، ان کے اندر ابھی جرت نہیں ہوتی اپنے اس حق کو لینے کی جو اللہ نے ان کو دیا ہوتا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ سے مانگنے والی چیز ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا۔ اللہ تعالیٰ اب ایک شخص کی کہانی سناتے ہیں کہ جس نے مشکل حالات سے اپنے آپ کو نکالنے کے لیے کوشش کی، کیا ہوا، بلکہ ایک پورے گروہ کا ذکر ہے۔ ہاں جو مرد، عورتیں اور بچے واقعی بے بس ہیں، ہے تھے مجبوریوں والے، اصل میں یہ ساری کہانی ان لوگوں کی ہے جو مکہ کو چھوڑ ہی نہیں پا رہے تھے، بیچارے دل تھا، خواہش تھی، مجبور تھے، کریں کیا، اور نکلنے کا کوئی راستہ اور ذریعہ ہی نہیں پاتے، بعید نہیں کہ اللہ ان کو معاف کر دے، اللہ بڑا معاف کرنے والا اور درگزر فرمانے والا ہے۔ بات یہ ہے کہ جو کوئی اللہ کی راہ میں ہجرت کرے گا، وہ زمین میں پناہ لینے کے لیے بہت جگہ اور بسر اوقات کے لیے بڑی گنجائش پائے گا۔ میں کہتی ہوں اس آیت کو اگر کوئی اتنا بڑا کر کے لکھ دے، اتنا بڑا کر کے لکھ دے کہ آپ کی حد نگاہ تک یہ آیت نظر آئے، تو بھی اس کا حق ادا نہیں ہوگا۔ ہم نے کبھی اللہ کو آزمایا ہی نہیں ہے، ہم صرف اپنی ذاتی زندگی کے لیے ہجرتیں کرتے ہیں، کمانے کے لیے ملک چھوڑ دیا، کسی ملک کا ویزا لینے کے لیے وہاں چلے گئے، سٹیٹس بلند کرنے کے لیے چلے گئے، کبھی آپ اللہ کے لیے ہجرت کر کے تو دیکھیں، وہ جو چوٹ پڑتی ہے نا اس کے بعد آپ کا دل کھلتا ہے۔ ہم نے اپنے دل میں جو چھوٹی بڑی چیزیں، کرسیاں، میز، برتن، ڈونگے، پلیٹیں رکھی ہوتی ہیں، ایک دفعہ ان کو خالی کریں، فوراً اس خالی جگہ میں اللہ کی محبت آ جائے گی، پھر جو آپ کو ایمان ملے گا، پھر جو تقویٰ ملے گا، اور جو پھر خیر ملے گی، اس کو آپ سمیٹ نہیں سکتے۔ مراغمن کثیرہ، کبھی آپ سبیل الجنہ میں اس کی تفسیر تو سن کے دیکھیں، آج بھی مجھے وہ باتیں یاد ہیں جو میں نے کتابوں سے پڑھ کے نہیں اپنے دل سے کی تھی۔ ہاں یہ ہے کہ ہجرت کے ساتھ قربانی تو ہے، اداسی تو ہے۔ محمد اسد ایک جیو تھے جو مسلم ہوئے تھے 19th century کے بالکل شروع میں، انہوں نے ان آیتوں پہ پوری ڈیٹیل لکھی، آپ ان کی انگلش کی تفسیر پڑھ کے تو دیکھیں، کہتے ہیں کہ ہجرت اور تنہائی ساتھ ساتھ، وہ مسلم ہوئے تھے، وہ کہتے ہیں ان مسلموں کو کیا پتہ ہے کہ اللہ کے لیے کچھ چھوڑنا کیا ہوتا ہے، پھر وہ اپنی کہانیاں سناتے ہیں، لونلی نائٹس، کبھی آپ ان کے آنسو گرتے ہوئے دیکھیں کس طریقے سے وہ کہتے ہیں کہ جب وہ کوئی اسلام کی طرف آتا ہے کفر کو چھوڑ کر، وہ کیا کیا چھوڑتا ہے تمہیں کیا پتہ، ہم تو بون مسلم، ماں بھی مسلم، باپ بھی مسلم، چمچ پلیٹ کے اندر رکھا ہوا اسلام ملا، مجھے آپ کو کیا پتہ ان ہجرتوں کی کیا قیمت ہے۔ دعا کیجیے اللہ کے لیے کچھ چھوڑنے کا حوصلہ پڑ جائے، اور اللہ ہی اللہ آپ سے نہیں لیتا، اس کو ضرورت نہیں، صرف آپ کا دل دیکھتا ہے، کبھی تو یہ سفر پورا بھی نہیں ہوتا، اور کیا ہوتا ہے، اور جو اپنے گھر سے اللہ اور رسول کی طرف ہجرت کے لیے نکلے، پھر راستے ہی میں اس کو موت آ جائے، اس کا اجر اللہ کے ذمہ واجب ہو گیا، اللہ بخشش فرمانے والا اور رحیم ہے۔ وہی یاد کر لیجئے 100 لوگوں کا قاتل، ابھی رستے میں تھا اور جان چلی گئی، تو اللہ نے جنت دے دی کیونکہ راستہ شروع تو ہو چکا تھا نا۔ تو اللہ کے لیے قربانیاں دیتے ہوئے ڈرے نہیں، خوشی محسوس کریں، قبول کر لے بس، وہ یہ دعا کریں کہ اللہ مجھے توفیق دے دے، بس مجھے اس معاملے کے لیے چن لے۔ اسی لیے فرمایا وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ۔ اب قصر نماز کا ذکر ہے، بہت سارے لوگ مسائل پوچھتے ہیں، تو کتاب الصلاۃ ایک بک ہم لوگ یہاں کورسز میں بھی پڑھاتے ہیں، جس میں احادیث کا مجموعہ ہے، اقبال کیلانی صاحب کی بک ہے، اور اس کی آڈیوز بھی ملتی ہیں، آپ اس میں سے یا پھر نماز نبوی میں سے یا کسی اور بک میں جو آپ کے پاس گھروں میں ہے، اور کچھ نہیں تو صحیح بخاری تو ماشاءاللہ سب کے گھروں میں ہوگی، اس میں سے کتاب الصلاۃ میں سے قصر کے مسائل پڑھ لیجئے، انشاءاللہ آپ کو بہت سارے سوالوں کا جواب ملے گا۔ فرمایا جب تم لوگ سفر کے لیے نکلو تو کوئی حرج نہیں اگر نماز میں کمی کر لو، یہ اللہ کا تحفہ ہے، آپ کو پتہ ہے، گفٹ دیتا ہے اللہ تعالیٰ کہ سفر میں کام پہ گئے ہو، جلدی جلدی کام کرو، چلو نمازیں جمع کر لو، ہاں اگر تمہیں اس بات کا اندیشہ ہو کہ کافر تم کو ستائیں گے کیونکہ وہ کھلم کھلا تمہاری دشمنی پر تلے ہوئے ہیں، اور اے نبی جب تم مسلمانوں کے درمیان ہو اور حالت جنگ میں ان کو نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اب نوٹ کیجئے گا صلاۃ الخوف، اور جماعت کی نماز کیسی کہ سامنے دشمن ہے، یہاں مسلمانوں کی صفیں ہیں اور اس طرف دشمن ہے اور نماز کا وقت آ گیا. اللہ کے نبی نماز کیسے پڑھیں؟ ارے چھوڑو اللہ کے راستے میں آئے ہوئے نمازوں کی بات کرتے ہو, جو جو جدھر پڑھنی ہے پڑھ لو اور بعد میں پڑھنا نہیں. کا صف بناؤ, صف بنائی, سب نے نماز پڑھ لی. دشمنوں نے دیکھا, ان کے دلوں پہ ہیبت طاری ہو گئی. بعد میں ایک دوسرے کو ڈانٹنے لگے, کہا دیکھو اتنا اچھا موقع تھا, تم نماز کے دوران حملہ کر دیتے. کہتے اوخو غلطی ہو گئی, رو بھی اتنا پڑ جاتا ہے ایک مومن کی نماز کا. اچھا کوئی بات نہیں, کسی کو پتا ہو. کہا ٹھہر جو, ابھی تھوڑی دیر بعد ایک اور نماز آنے والی ہے, یہ ظہر کا وقت تھا. کہا بھی ایک اور نماز آئے گی, چلو ٹھیک ہے, پلان کر لیا دل میں اندر کھاتے میں کہ اب اگلی نماز میں جب ایسے ہی کریں گے نا تو ہم سب ان پہ حملہ کریں گے. اللہ کے نبی کو تو نہیں خبر تھی نا کیا ہو رہا ہے, اللہ کو پتا تھا, اللہ نے یہ آیتیں اتار دیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ابھی ٹھہر جائیں, اب سارے اکٹھے نہیں پڑھیں گے, جیسے یہ صف ہے یہ صف ہے, یادیں آپ کے ساتھ پڑھیں گے, باقی دشمنوں کو دیکھتے رہیں, پھر ایک رکعت پڑھ کے یہ پیچھے ہو جائیں تو یہ آگے آ جائیں گے تو وہ جا کے صفے باندھیں گے. سبحان اللہ, یہ ہے رومانس, یہ ہے محبت, جس کو کہتے ہیں کہیں بھی جاؤں دل تیری ہی طرف رہا. ہم تو اللہ کے کام کرتے ہوئے اپنی نمازیں چھوڑتے ہیں, گھر جا کے توڑ پھوڑ کے پتہ نہیں کتنی پڑھ پاتے ہیں. آپ کی اپنی نماز ٹھیک نہیں ہے تو آپ دوسروں کو نہیں بلا سکیں گے اللہ کی طرف. کہیں دین کا کام بھی صرف ایک میرے دل کی خانہ پوری تو نہیں رہ گیا آج. اس لیے نماز اور جماعت کی نماز, اور یہ آیت اپنے بچوں بیٹوں کو بتا سکتے ہیں شوہروں کو کہ میدان جنگ کی نماز اور جماعت, تو عام دنوں کی نماز جماعت کے ساتھ کیوں نہیں. اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق دے. اب اس کا طریقہ انجوائے کیجیے گا, اس کے بہت سارے طریقے حدیث کی کتابوں میں بھی ملتے ہیں. فرمایا نبی جب تم مسلمانوں کے درمیان وخالت جنگ میں اور انہیں نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہو جاؤ تو چاہیے کہ ان میں سے ایک گروہ تمہارے ساتھ کھڑا ہو اور اسلحہ لیے رہیں, اور جب وہ سجدہ کرے تو پیچھے چلا جائے, اور دوسرا گروہ جس نے بھی نماز نہیں پڑھی آ کر تمہارے ساتھ نماز پڑھے اور وہ بھی ہوشیار رہے اور اپنے اسلحے لیے رکھے, کیونکہ کفار اس تاک میں ہیں کہ تم اپنے ہتھیاروں اور سامان کی طرف سے ذرا غافل تو ہو جاؤ تو وہ سب مل کر تم پر حملہ کر دیں. البتہ اگر بارش کی وجہ سے تکلیف محسوس کرو یا بیمار ہو تو اسلحہ رکھ دینے میں کوئی حرج نہیں, مگر پھر بھی ہوشیار رہو. یقین رکھو کہ اللہ نے کافروں کے لیے رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے. جو مسلمان اتنے ڈیڈیکیٹڈ اپنی عبادات میں, کہ اللہ ان کی مدد نہیں کرے گا؟ تو جب آپ کو دین کے کسی کام میں کوئی مصیبت آئے, کوئی آپ کو مدد نہ ملے, تو اپنا جائزہ لیں اور اللہ تعالیٰ ہماری نمازوں کو درست کر دے. اور جب نماز ختم ہو تو کیا کرو؟ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ, جب پھر نماز سے فارغ ہو جاؤ تو کھڑے ہو جاؤ, اور کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے ہر حال میں اللہ کو یاد کرو. یہ کیا بھائی؟ اس پہ لکھ لیجئے, یہ ہے القرآن و حیاتی. ہم کہتے جائے نماز پہ گئے, نماز پڑھی, جائے نماز طے کیا, چلو لاؤ ذرا ڈرامہ شروع ہو گیا, کھولو شابش. اللہ کہتے نماز پوری کرنے کے بعد اب اللہ کو یاد کرو, یعنی اب اس نماز کا اثر اپنی پوری زندگی پہ لے کر آؤ. اور اسے نماز کے بعد کے اذکار بھی مراد ہیں. ہم کیا کرتے ہیں نماز کے بعد؟ دعا. اللہ کے نبی اور صحابہ کیا کرتے تھے نماز کے بعد؟ اذکار. اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے یاد کروا دے. بہت چھوٹے چھوٹے اذکار ہیں, کتابوں میں آتے ہیں, آج سے شروع کریں اگر تو رمضان تک انشاءاللہ عادت ہو جائے گی, ان میں بہت زیادہ فضیلت بھی ہے. پھر کیا کرو؟ اب تو یہ خوف کی نماز ٹیڑھی میڑھی پڑھ رہی ہے نا, کھڑے بیٹھے جیسے, اب عام حالت میں ایسے نہیں پڑھنا بلکہ, اور جب اطمینان حاصل ہو جائے تو پوری نماز پڑھو. نماز در حقیقت ایسا فرض ہے جو پابندی وقت کے ساتھ اہل ایمان پر لازم کیا گیا ہے. اس گروہ کے تعاقب میں کمزوری نہ دکھاؤ, اگر تم تکلیف اٹھا رہے ہو تو تمہاری طرف وہ بھی تکلیف اٹھا رہے ہیں. دیکھیے اللہ کا پیار, تمہیں آج قرآن پڑھتے ہوئے تکلیف ہو رہی ہے نا, تھکن ہے, پریشان ہو, اور کتنی مشکل سے آئے, تو سوچو لوگ دنیا سیکھنے کے لیے کیا کچھ کرتے ہیں. اسی بلڈنگ میں آپ کو تو 5-5 گھنٹے کے ڈاٹا کورسز ہوتے ہیں, اور بیچاری 50 سے اوپر کی آنٹیز ہمارے پاس خود بریک میں آتی ہیں نیچے سے, نام نہیں صحیح لینا آتا, کیا کریں داتا کورس کر رہے ہیں. بھائی کیوں؟ ناو نے کہا ہے یہ زبان, اور باہر والے نہ سمجھیں تو, آپ سارے تو سمجھ رہے ہیں نا میری ٹون. بھائی آپ کو اس عمر میں کیا پڑ گئی مشکل داتا کورس کی, کیا کریں نو, پھر کہتی ہے پھر پیسے بند ہو جائیں گے. تو بھائی آنٹی جی ذرا ایک سٹیپ اوپر بھی آ جائیے, یا داتا کے ساتھ آپ کو وہ اوپر والے داتا کا بھی کورس ہوتا ہے. آپ تو سارے خوش ہو گئے. میں سوچتی ہوں تیسرے فلور تک لوگوں کو داتا کورس لے آتا ہے, ایک فلور کا فرق رہ جاتا ہے. ہمارے اندر اتنی ضرورت نہیں ہے کہ لوگوں کو بلا سکیں کہ آؤ تمہیں بتائیں کہ ایک ایسی جاب تمہیں بھی اس کے بعد ملے گی جس کے بعد کبھی لے آف نہیں ہوگے. شوق کی بات ہے تو درد تو سہتے ہیں. ہمارے اپنے بچے 6-6 گھنٹے سکولوں میں جا کر پڑھتے پڑھاتے ہیں نا, اے بی سی ڈی جو بھی سیکھتے ہیں, یہ اجر ہے کہ ایک لفظ پہ 10 نیکیاں؟ تو اس اجر کا یقین بندے کو ہوش میں لے آتا ہے. اور تم اللہ سے اس چیز کے امیدوار ہو جس کے وہ امیدوار نہیں. اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے, وہ حکیم اور دانا ہے. ہے آپ کو اللہ سے کوئی امید؟ بہت لمبی لمبی امیدیں ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری امیدوں کو پورا کرے. اب یہاں سے آگے ایک واقعہ ہے، میں تھوڑا سا آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، پھر آپ کو آسان ہوگا. بیسیکلی ساری ڈیٹیلز کو اسکپ کرتے ہوئے، بس اس پورے واقعے کا جو خلاصہ ہے وہ کیا نکلتا ہے کہ برادری کے نام پر، خاندان کے نام پر غلط چیز یا غلط رسم یا غلط انسان کا ساتھ نہیں دینا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک ایسا واقعہ آیا، مقدمہ بیسیکلی آپ کے پاس آیا تھا، کہ جس میں ایک شخص نے کوئی چیز چوری کی اور اس ڈر سے کہ وہ چیز جب میرے گھر سے نکلے گی تو لوگ مجھے چور کہیں گے، چھپا دی جا کے کسی یہودی کے گھر میں. یہ سوچا کہ چلے اگر تلاشی لی گئی تو یہودی کے گھر میں نکلے گا، وہ تو پہلے ہی بدنام ہے بیچارہ، تو اور برا بنے گا. اللہ نے یہ آیات نازل کر کے اس شخص کا پول بھی کھولا، تو اس کے خاندان کے لوگ جن کو پتہ تھا کہ یہ چور ہے، لیکن صرف اس وجہ سے کہ چونکہ یہ ہماری برادری کا بندہ ہے، اور اب ہنسی نہ تھا میں کہہ دوں کہ بلادری کا بندہ ہے، کیونکہ ہم تو برادری کو بھی بلادری کہتے ہیں نا، تو وہ اس کو اپنی برادری کا سمجھ کر اس کا ساتھ دے رہے تھے. تو اللہ کہتا ہے برادری کی بات چھوڑ دو، حق کا ساتھ دو. آج بھی اب دیکھیے ہم دنیا کے کن حصوں میں پہنچ جاتے ہیں، لیکن شادی کرنے کہتے ہیں اپنی برادری میں کریں گے، اپنے گاؤں میں ہی کریں گے، تو پھر کتنے ایشوز شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ سارا اس واقعے کا خلاصہ ہے، آئیے ذرا سنتے ہیں. ان نانزلنا الیک الکتاب بالحق، بے شک اے نبی ہم نے یہ کتاب حق کے ساتھ آپ کی طرف نازل کی ہے، تاکہ جو راہ راست اللہ تعالیٰ نے آپ کو دکھائی ہے اس کے مطابق لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو. تم بد دیانت لوگوں کی طرف سے جھگڑنے والے نہ بنو، اور اللہ سے درگزر کی درخواست کرو، وہ بڑا درگزر فرمانے والا اور رحیم ہے. جو لوگ اپنے نفس سے خیانت کرتے ہیں ان کی حمایت تم نہ کرو، اللہ کو ایسا شخص پسند نہیں جو خیانت کار اور معصیت پیشہ یعنی گناہ کرنے والا ہو. یہ لوگ انسانوں سے اپنی حرکات کو چھپا لیتے ہیں مگر اللہ سے نہیں چھپا سکتے، وہ تو اس وقت بھی ان کے ساتھ ہوتا ہے. اب یہ راتوں کو جو محفلوں لگاتے تھے نا، ان کی طرف اشارہ ہے. جب یہ راتوں کو چھپ کر اس کی مرضی کے خلاف مشورے کرتے ہیں، اور ان کے سارے اعمال پر اللہ تعالیٰ محیط ہے. ہاں تم لوگوں نے ان مجرموں کی طرف سے دنیا کی زندگی میں تو جھگڑا کر لیا، اس کو ہائی لائٹ کیجیے گا، مگر قیامت کے روز ان کی طرف سے کون جھگڑا کرے گا؟ کبھی بھی کسی کا غلط ساتھ لیں، کسی مجرم کو آپ ثابت کریں گے یہ مجرم نہیں ہے تو اس آیت کو سمجھ لیں. خاندان برادری اچھی چیز ہے، لیکن غلط چیز کو لے کر صرف برادری کے نام پہ اس کے ساتھ چل پڑنا یہ زیادتی کی بات ہے. آخر وہاں کون اس کا وکیل ہوگا؟ اگر کوئی شخص برا فعل کر گزرے یا اپنے نفس پر ظلم کر جائے اور اس کے بعد اللہ سے درگزر کی درخواست کرے، تو اللہ کو درگزر کرنے والا اور رحیم پائے گا، مگر جو برائی کما لے تو اس کی یہ کمائی اس کے لیے وبال ہوگی. اللہ کو سب باتوں کی خبر ہے اور وہ حکیم اور دانا ہے. پھر جس نے کوئی خطا یا گناہ کر کے، اس کو بھی ذرا غور سے سنیے گا، کبھی ہم تو نہیں ایسا کرتے الزام کسی اور پہ لگا دیں، دیر سے آئے، بچوں نے تنگ کیا، میاں صاحب کی وجہ سے، سسرال کی وجہ، ہم اکثر اپنے ساتھ رہنے والوں پہ سب الزام ٹھوک کے خود کو بے گناہ ثابت کرتے ہیں. کہا اچھا، جس نے کوئی خطا یا گناہ کر کے اس کا الزام کسی بے گناہ پر تھوپ دیا، تو اس نے بہت بڑے بختان اور سری گناہ کا بوجھ سمیٹ لیا. تو کبھی بھی کسی کے بارے میں بغیر سوچے سمجھے نہ بولیں، ہمیشہ اپنی وجہ ڈھونڈیں دوسروں کی وجہ کی بجائے. اب اللہ اپنے نبی پر اپنے فضل کا ذکر کرتے ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی بھی ان کی باتیں سن کے ان کے حق میں فیصلہ دینے لگے تھے، لیکن وحی کے ذریعے سے روک دیا گیا اور کہا اے نبی، اگر آپ پر اللہ کا فضل نہ ہوتا اور اس کی رحمت آپ کے شامل حال نہ ہوتی، تو ان میں سے ایک گروہ نے آپ کو غلط فہمی میں مبتلا کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا. بعض لوگ بہت زبان کے تیز ہوتے ہیں نا، جو کہتے ہیں وہ سچ لگتا ہے. تو اللہ کے نبی منع کرتے تھے کہ دیکھو میرے سامنے آ کے جھوٹے مقدمے نہ پیش کیا کرو، میں اللہ کا بندہ ہوں، جو تم کہو گے میں مان جاؤں گا، لیکن اگر تم نے جھوٹ بول کر کسی کی زمین کا کوئی ٹکڑا ہتھیا لیا، قیامت کے دن تمہارے گلے میں سات زمینوں کا توق پہنایا جائے گا. تو ہمیشہ دوسروں کے بارے میں بات کرتے ہوئے ڈریے، حالانکہ در حقیقت وہ خود اپنے سوا کسی کو غلط فہمی میں مبتلا نہیں کر رہے تھے اور تمہارا کوئی نقصان نہ کر سکتے تھے. اللہ نے تم پر کتاب اور حکمت نازل کی اور تم کو وہ کچھ بتا دیا جو تمہیں معلوم نہ تھا، اور اس کا فضل تم پر بہت زیادہ ہے. آپ کو محسوس ہوتا ہے اللہ کا فضل؟ اب آگے دیکھیے لوگوں کی جو یہ باتیں ہیں نا، جس کو آپ گوسپ کہہ لیں، اردو میں پتہ نہیں کیا کہیں گے، گپ شپ، کانوں میں باتیں کرنا، خسر پھسر، اس کی طرف اشارہ. لوگوں کی خفیہ سرگوشیوں میں اکثر و بیشتر کوئی بھلائی نہیں ہوتی. جو بات ہم کسی کے کان میں کہتے ہیں نا، اکثر وہ اچھی نہیں ہوتی، تبھی تو کان میں کہتے ہیں. ہاں اگر کوئی پوشیدہ طور پر صدقہ و خیرات کی تلقین کرے یا کسی نیک کام کے لیے یا لوگوں کے معاملات میں اصلاح کے لیے کسی سے کچھ کہے تو یہ بھلی بات ہے، اور جو کوئی اللہ کی رضا جوئی کے لیے ایسا کرے اسے ہم بڑا اجر دیں گے، مگر جو شخص رسول کی مخالفت پر کمر بستہ ہو اور اہل ایمان کی روش کے سوا کسی دوسری روش پر چلے حالانکہ اس پر راہ راست واضح ہو چکی، تو ہم اس کو اسی طرف چلائیں گے جدھر وہ خود پھر گیا۔ اس کو ہائی لائٹ کیجیے گا، بڑا خوبصورت نقطہ ہے، نولیہ ما تولیٰ۔ آپ یہاں آج کیوں آ کے بیٹھے ہیں؟ کیونکہ آپ نے یہاں آنے کی نیت کر لی۔ اگر آج آپ نے سینما گھر جانے کی کوشش کی ہوتی تو وہاں پہنچے ہوتے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے وہیں پہنچا جاتا ہے جدھر ہم جانا چاہتے ہیں، اور جو جان کے جہنم کی طرف جائے اس کا کیا بنے گا، اور اسے جہنم میں جھونکیں گے جو بدترین جائے قرار ہے۔ اللہ کے ہاں بس شرک ہی کی بخشش نہیں، اس کے سوا اور سب کچھ معاف ہو سکتا ہے جسے وہ معاف کرنا چاہے۔ جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا وہ تو گمراہی میں بہت دور نکل گیا۔ وہ اللہ کو چھوڑ کر دیویوں کو معبود بناتے ہیں، وہ اس باغی شیطان کو معبود بناتے ہیں جس کو اللہ نے لعنت زدا کیا، وہ اس شیطان کی اطاعت کر رہے ہیں جس نے اللہ سے کہا تھا کہ میں تیرے بندوں میں سے ایک مقرر حصہ لے کر رہوں گا۔ یہ شیطان کا چیلنج ہے، سوچئے کہ وہ کس طرح سے لوگوں کو آ کے بہکاتا ہے۔ میں انہیں بہکاؤں گا، انہیں آرزوؤں میں الجھاؤں گا اور انہیں حکم دوں گا، اور وہ میرے حکم سے جانوروں کے کان پھاڑیں گے، اور میں ان کو حکم دوں گا کہ وہ میرے حکم سے خدائی ساخت میں رد و بدل کر دیں گے۔ اس شیطان کو جس نے اللہ کے بجائے اپنا ولی و سرپرست بنا لیا وہ صریح نقصان میں پڑ گیا۔ وہ ان لوگوں سے وعدے کرتا ہے اور ان کو امیدیں دلاتا ہے، مگر شیطان کے سارے وعدے بجز فریب کے اور کچھ بھی نہیں۔ ان لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے جس سے خلاصی کی کوئی صورت وہ نہ پائیں گے۔ ہاں رہے وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کریں، تو انہیں ہم ایسے باغوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور وہ وہاں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے، اور اللہ سے بڑھ کر کون اپنی بات میں سچا ہوگا۔ ان آیت میں آپ نے شیطان کی کچھ چالوں کا ذکر سنا۔ آپ دیکھیے کہ شیطان ہمارا ابدی دشمن ہے۔ اس کا دل کیا چاہتا ہے؟ کہ جس فطرت پہ ہم پیدا ہوئے ہیں نا، ہم اس پہ نہ مریں۔ فطرتاً اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں ہمارے ساتھ رکھی ہوئی ہیں، اس میں سے کچھ چیزیں مثلاً آپ دیکھیے کہ بھووں کے بال، آئی بروز جو ہوتی ہے نا، اس کے اندر ہمارا ایک جینیٹک کوڈ ہے۔ یعنی آپ اس کو یوں سمجھیں کہ دو تین بہنیں ہیں نا، اگر آپ میں سے، آپ دیکھیے گا کہ ان کی یہ چیز ملتی ہوگی۔ کئی لوگ جو فیس ریڈنگ کرتے ہیں نا، اور کئی ایسے معاملات میں وہ لوگوں کو اس سے پہچانتے ہیں۔ اس کو چھیڑنے کا حکم نہیں ہے۔ چہرے پہ کہیں بال ہیں، کوئی آپ کو مردوں کی طرح مشابہت ہے، چن پہ ہے، جو ہے اس کو ریموو کرنے میں کوئی بری بات نہیں ہے، کیونکہ اس کے خلاف کوئی حجت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی عورتوں پہ لعنت کی ہے جو اپنی بھووں کے بال منڈواتی اور مونڈتی ہیں۔ اب یہ ایشو ہے، جن کو پہلی دفعہ سن رہے ہیں ان کو مشکل لگے گا، لیکن آج جا کر صرف اتنا سا سوچیں کہ اتنی تکلیف سہ کر ہم زیادہ سے زیادہ کیا فائدہ لے پاتے ہیں۔ تو اللہ کے لیے یہ قربانی، یہ ہجرت تو کوئی بہت بڑی قربانی نہیں۔ اسی طرح دیکھیں، ہر وہ چیز جس سے آپ کی عمر چھپ جائے، دھوکہ ہو۔ ابھی سسٹر نے پوچھا کہ کالا رنگ بالوں کو لگا سکتے ہیں کہ نہیں، تو آپ دیکھیں مہندی اب کوئی بھی لگا لیجیے، سرخ مہندی بلکہ پسندیدہ ہے کہ آپ کے نیچرلی بال اچھے ہوں گے، لیکن بالوں میں اگر آپ کو ڈائی لگاتے ہیں، براؤن لگا لیجیے، بھوری لگا لیجیے، جس سے پتہ چلے کہ آپ نے ڈائی کیے ہوئے ہیں۔ کالا رنگ لگانے سے کیا ہوتا ہے؟ دھوکہ ہوتا ہے، عمر چھوٹی لگتی ہے۔ اب ایک مرد ہے، شادی کرنے گیا، کالے بال کر کے چلا گیا، بعد میں 15 دن بعد پتہ چلا یہ تو 10 سال بڑا ہے عمر سے، تو دھوکہ ہو گیا۔ لینزز لگاتے ہیں، آپ نے بلو لینزز لگا لیے، اب ایک لڑکا ہے، بچپن سے خواب ہی یہ تھا نیلی آنکھوں والی سے شادی کرنی ہے، اب آپ کو دیکھنے کے اس دن لینزز لگے ہوئے تھے، وہ آپ کو پسند کر کے آیا، شادی کے دن جب آپ نے سوتے اگر لینزز اتارے، اس کا دل ٹوٹ جانا ہے، پھر اگلے دن کہے گا اماں میں اسے رہوں گا نہیں۔ تو اسلام کا مزاج سمجھ لیجیے کہ حقیقت کو نہیں چھپانا۔ اب آپ کہتے ہیں میک اپ کا کیا اثر ہے؟ سب کو پتہ ہے کہ میک اپ کیا ہوا ہے، چھپتا تو نہیں ہے نا۔ تو جو چیز ظاہر ہو جائے کہ یہ اوپر کچھ کیا ہوا ہے، اٹس الاؤڈ۔ لیکن ٹیٹوز بنانا، آپ کو پتہ ہے جسم کو کھدواتے ہیں، یہ ساری چیزیں اسلام میں منع ہیں۔ ان آیتوں کے ساتھ اس کی ڈیٹیل جاتی ہیں، اگر آپ چاہیں تو ان کی بہت ڈیٹیل تفسیر ہے، وہ سنیے، انشاءاللہ آپ کو اس سے فائدہ ہوگا۔ رہ گئی بات کہ اب اسلام لانے کے بعد اتنا کچھ کیوں کریں؟ ہم تو بس یہی سوچتے تھے کہ تمنا رکھی تو ایمان مل جائے گا، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لئی سبھی امان جی کم، او مسلمانوں آپ کی تمناؤں پہ جنت نہیں ملنی، انجام کار نہ تمہاری آرزوؤں پر موقوف ہے نہ اہل کتاب کی آرزوؤں پر۔ جو بھی کوئی برائی کرے گا اس کا پھل پائے گا۔ یعنی اتنا سن کے بھی دل کرتا ہے برائی کرنے، تو کر لیجئے، کوئی بات نہیں، پھر اللہ معاف کر دے گا، لیکن بدلہ تو ملے گا۔ اور اللہ کے مقابلے میں اپنے لیے کوئی حامی و مددگار نہ پائے گا، اور جو نیک عمل کرے خواہ وہ مرد ہو یا عورت، بشرطے کہ وہ مومن ہو، پوری اکویلٹی ہے اس معاملے میں، تو ایسے ہی لوگ جنت میں داخل ہوں گے، ان کی ذرہ برابر حق تلفی نہ ہونے پائے گی۔ اس شخص سے بہتر اور کس کا طریقہ زندگی ہو سکتا ہے؟ اب پارے کا اینڈ شروع ہو رہا ہے، اور آپ نوٹ کیجئے، دوسرے پارے کی طرح اکثر پاروں کے اینڈ پہ کسی نہ کسی اچھی شخصیت کا ذکر ہوتا ہے، کیونکہ آگے تقابل آ رہا ہے منافقین سے، تو ابراہیم کا ذکر آ گیا۔ اس شخص سے بہتر اور کس کا طریقہ زندگی ہو سکتا ہے جس نے اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا اور اپنا رویہ نیک رکھا اور یکسو ہو کر ابراہیم کے طریقے کی پیروی کی، اس ابراہیم کے طریقے کی جسے اللہ نے اپنا دوست بنایا۔ دل سے دعا کیجیے اللہ ہمیں بھی اپنی دوستی میں لے لیں۔ آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ کا ہے، اور اللہ ہر چیز پر محیط ہے۔ ایک دفعہ کی زندگی گزار گئے ابراہیم، ایسے لگتا ہے آنے والی نسلوں میں ان کا ذکر خیر رہے گا۔ اللہ ہمیں ایسی خوبصورت زندگیاں بسر کرنے والا بنا دے۔ لوگ تم سے عورتوں کے معاملے میں فتویٰ پوچھتے ہیں، کہو اللہ تمہیں ان کے معاملے میں فتویٰ دیتا ہے، اور ساتھ ہی وہ احکامات بھی یاد دلاتا ہے جو تم سے پہلے اس کتاب میں سنائے جا رہے ہیں، یعنی وہ احکام جو ان یتیم لڑکیوں کے متعلق ہیں جن کے تم حق ادا نہیں کرتے۔ شادی کر لیتے تھے یتیم لڑکیوں سے، بعد میں ان کے ساتھ برا سلوک کرتے تھے، اسی کا ذکر ہے۔ اور جن کے نکاح کرنے سے تم باز رہتے ہو، یا لالچ کی بنا پر تم خود ان سے نکاح کر لینا چاہتے ہو، اور وہ احکام جو ان بچوں کے بارے میں جو بیچارے کوئی زور نہیں رکھتے، اللہ تمہیں ہدایت کرتا ہے کہ یتیموں کے ساتھ انصاف پر قائم رہو، اور جو بھلائی بھی تم کرو گے بے شک اللہ تعالیٰ اس کو خوب جانتا ہے۔ اب یہاں دیکھیے، آپ عورتوں کے فائدے کی ایک بات ہے، بعض دفعہ شوہروں کے ساتھ معاملے میں، یعنی ایک مرد ہے اس کے مزاج میں غصہ ہے یا بہت ہی زیادہ روڈ ہے، یعنی بگڑے ہوئے شوہر کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے؟ وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا، جب کسی عورت کو اپنے شوہر سے بد سلوکی یا بے رخی کا خطرہ ہو تو کوئی حرج نہیں اگر میاں اور بیوی کچھ حقوق کی کمی بیشی پر آپس میں صلح کر لیں۔ صلح بہرحال بہتر ہے۔ دیکھیے، شادی ہو گئی ہے نا، اب نبھا لیں بس، یہ جوڑ جو ہے نا یہ ٹوٹنے کے لیے نہیں بنتے۔ چیک کریں کہ میاں کی کون سی بات بری لگتی ہے، بس ان کو سمجھا لیجئے۔ اگر دینی بات ہے ضرور سٹینڈ لیجئے، اخلاقی بات ہے تھوڑا سمجھائیں، نہیں تو صبر کر لیں، یہی زندگی کا راستہ ہے۔ اگلا جو ملے گا نا اس میں کوئی اور برائی ہوگی، یہ نہیں ہوگی تو زندگی کو ٹرائل اینڈ ایرر پہ نہیں رکھنا چاہیے۔ صلح کی کوشش کریں، آہستہ آہستہ آپ کی نیکی اگلے کے اوپر بھی اثر ڈالے گی۔ لیکن کیوں نہیں ہوتی صلح؟ اس کی وجہ کیونکہ نفس تنگ دلی کی طرف جلد مائل ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر تم لوگ احسان سے پیش آؤ اور خدا ترسی سے کام لو تو بے شک اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کرتے ہو اس عمل سے بے خبر نہ ہوگا۔ بیویوں کے درمیان پورا پورا عدل کرنا تمہارے بس میں نہیں ہے۔ بیویوں میں کیا ایک بیوی کو نہیں کو خوش رکھ سکتا؟ کتنی بیویاں خوش ہیں اپنے شوہروں سے آپ میں سے؟ یہ سوچ سوچ کے ہاتھ اٹھ رہے ہیں۔ تم چاہو بھی تو اس پر قادر نہیں ہو سکتے، لہٰذا قانون الہی کا منشا پورا کرنے کے لیے یہ کافی ہے کہ ایک بیوی کی طرف اس طرح نہ جھک جاؤ کہ دوسری کو ادھر لٹکتا چھوڑ دو۔ اگر تم اپنا طرز عمل درست رکھو اور اللہ سے ڈرتے رہو تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ پھر بھی کبھی حالات نہیں بنتے، یہ بھی حقیقت ہے۔ ساری کوششیں بیوی نے کر لیں، ساری کوششیں مرد نے کر لیں، نہیں بنی تو کوئی بات نہیں، وہیں یہ تفرقہ یغن اللہ کل من ساتھ، اور اگر وہ دونوں جدا ہو جائیں ایک دوسرے سے تو اللہ اپنی وسیع قدرت سے ہر ایک کو دوسرے کی مختاجی سے بے نیاز کر دے گا۔ اللہ کا دروازہ بند نہیں ہوتا، اور اللہ نے طلاق کا دروازہ اسی لیے کھول دیا کہ پھر ساری زندگی سسک سسک کے مرنے کی بجائے راستہ بدل لو۔ اگر اللہ سے تعلق جوڑو گے اللہ آگے حالات بہتر بنا دے گا۔ اللہ کا دامن بہت کشادہ ہے اور وہ دانو بھی نہ ہے۔ آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے وہ سب اللہ کا ہے۔ تم سے پہلے جن کو ہم نے کتاب دی تھی انہیں بھی بس یہی ہدایت کی، اب تم کو بھی یہی ہدایت کرتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے ہوئے کام کرو۔ لیکن اگر تم نہیں مانتے، اتنا رب کی باتوں کو سننے کے بعد، اس کی نعمتوں کو لینے کے بعد نہیں مانتے، تو پھر دیکھو اب یہاں ذرا دل پہ لینے والی واقعی آیتیں۔ آئی وش کے ٹائم ہو تو آپ ان آیتوں کو محسوس کریں کہ ساری کائنات کس کی ہے۔ اس کا تین دفعہ ذکر آئے گا، آسمان و زمین کی ساری چیزوں کا مالک اللہ ہے، خود کو یقین دلائیں، اور وہ بے نیاز ہے، میری آپ کی اس کو بالکل ضرورت نہیں ہے، جو کرے گا اپنے لیے کرے گا، ہر تعریف کا مستحق، ہاں اللہ ہی مالک ہے ان سب چیزوں کا جو آسمانوں میں ہے۔ دوبارہ پھر وہی بات، آسمانوں میں کیا کیا ہے؟ فرشتے، چاند، سورج، گلیکسیز، आज देखिए साइंस, आप ज़रा हुबल की तस्वीरें देख के देखें कि आसमानों में क्या क्या हीरे जवाहरात पड़े हुए हैं, ये सब मेरे मालिक का है। और जो ज़मीन में है, सोना चांदी हीरे डायमंड पानी तेल, क्या कुछ ज़मीनों में छुपा हुआ है, कारसाजी के लिए बस वही काफ़ी है। अल्लाह ताला असल में नज़रें खुद पे लगवाता है कि शौहर बीवी कुछ नहीं देते, असल अल्लाह देता है, तुम उस पे नज़रें लगाओ। अगर वो चाहे तो तुम्हारी जगह दूसरों को ले आए, और वो इसकी पूरी कुदरत रखता है। और जो शख्स महज दुनिया के सवाब का तालिब हो, इसे मालूम होना चाहिए कि अल्लाह के पास सवाब दुनिया भी है और सवाब आखरत भी, और अल्लाह समीउन बसीर है। यहाँ से पारे के आखिर में निफाक का जिक्र होना है, इसलिए यहाँ अल्लाह की बात हो रही है और उम्मत को खबर दी जा रही है क्या कि अदल और इंसाफ करो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू क़वामीना बिलक़िस्त शुहदा लिल्लाह, अल्लाह इस पे अमल वाला बना दे। ए लोगों जो ईमान लाए हो, इंसाफ के अलम बरदार और खुदा वास्ते के गवाह बनो, अगरचे तुम्हारे इंसाफ और तुम्हारी गवाही की ज़ात खुद तुम्हारी अपनी ज़ात पर या तुम्हारे वालदैन और रिश्तेदारों पर ही क्यों ना पड़ती हो। फरीक मामला ख्वाह मालदार हो या गरीब, अल्लाह तुमसे ज़्यादा इनका खैर ख्वाह है, लिहाजा अपनी ख्वाहिश नफ्स की पैरवी में अदल से बाज ना जाओ। यानी माँ और भाभी का झगड़ा हो तो सिर्फ इस बात में माँ का साथ ना दो कि वो माँ है, अगर भाभी सच्ची है माँ की ज्यादती है तो प्यार से बता दो कि कसूर अम्मी जान का है भाभी का नहीं। यानी ये रिश्तों में अदल इंसाफ करना बहुत ज़रूरी होता है। और अगर तुमने लगी लिपटी बात कही या सच्चाई से पहलू बचाया तो जान रखो कि जो कुछ तुम करते हो अल्लाह को इसकी खबर है। अब यहाँ दावत है, और इसके बाद देखिएगा कि वो लोग जो निफाक के साथ हैं उनका जवाब भी आ जाएगा। ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, आपने जवाब नहीं दिया, कहें जी अल्लाह। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, बोले आमिनू बिल्लाही व रसूलिही वल किताबिल्लज़ी नज़्ज़ल अला रसूलिही। तीन बातों का हुक्म है, ईमान लाओ अल्लाह पर और उसके रसूल पर और इस किताब पर जो अल्लाह ने रसूल पर नाजिल की, और इस किताब पर जो इससे पहले नाजिल कर चुका, जिसने अल्लाह और उसके मलाइका और इसकी किताबों और उसके रसूल और रोज़े आखरत से कुफर किया, वो गुमराही में भटक कर बहुत दूर निकल गया। रहे वो लोग जो ईमान लाए फिर कुफ्र किया। अल्लाह अकबर, ये आयतें तो बिल्कुल बंदे को बेबस कर देती हैं। आँख मचोली है, खेल चल रहा है, बिजली आ रही है बिजली जा रही है, इसी तरह कभी ईमान आता है कभी निफाक आ जाता है, कभी ईमान कभी निफाक। कैसे? रहे वो लोग जो ईमान लाए फिर कुफ्र किया, फिर ईमान लाए फिर कुफ्र किया, फिर अपने कुफ्र में बढ़ते चले गए, तो अल्लाह हरगिज़ इनको माफ़ ना करेगा, न कभी इनको राह रास दिखाएगा। बशरिल मुनाफिकी नबी अन्नलहुम अज़ाबन अलीमा, खुशखबरी सुना दीजिए मुनाफिकों को जो अहले ईमान को छोड़कर काफिरों को अपना दोस्त बनाते हैं कि उनके लिए दर्दनाक सज़ा तैयार है। क्या ये लोग इज्जत की तलब में इनके पास जाते हैं? देखिए कितनी गहरी चोट है। निफाक की अक्सर वजह ये होती है कि हम लोगों की नज़रों में इज़्ज़तदार बनना चाहते हैं, हालांकि इज़्ज़त तो सारी की सारी अल्लाह के लिए है। अल्लाह इस किताब में तुमको पहले ही हुक्म दे चुका, अल्लाह की आयात के ख़िलाफ़ कुफर बोला जा रहा है और उनका मजाक उड़ाया जा रहा है, तो वहाँ ना बैठो जब तक के लोग किसी दूसरी बात में ना लग जाएं। अब अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम भी उन्हीं की तरह हो, क्या पता चला बुरी महफिलों में मत बैठें। अल्लाह को नाराज़ करने वाली गैदरिंग्स में, चाहे वो अपने बच्चों की शादियों की हों, भाई बहनों की शादियों की हों, नहीं बैठना। क्यों? अगर तुम बैठ गए तो तुम भी उन्हीं की तरह हो। यकीन जानो कि अल्लाह मुनाफिकों और काफिरों को जहन्नम में इकट्ठा करने वाला है। ये मुनाफिक तुम्हारे मामले में इंतज़ार कर रहे हैं कि ऊँट किस करवट बैठता है। अगर अल्लाह की तरफ से फतह हुई तो आकर कहेंगे क्या हम तुम्हारे साथ ना थे, अगर काफिरों का पल्ला भारी रहा तो उनसे कहेंगे कि हम तुम्हारे खिलाफ लड़ने पर कादिर ना थे। मुनाफिक दोनों फ़ायदे लेना चाहता है, हमने तुमको मुसलमानों से बचाया, बस अल्लाह ही तुम्हारे दरमियान और इनके दरमियान फ़ैसला क़यामत के रोज़ करेगा। इस फैसले में अल्लाह ने काफिरों के लिए मुसलमानों पर गालिब आने की हरगिज़ कोई सबील नहीं रखी। ये मुनाफिक अल्लाह के साथ धोखेबाजी कर रहे हैं, दुआ करें अल्लाह में निफाक से बचाए। हालांकि दर हकीकत अल्लाह ने इनको धोखे में डाल रखा है, जब ये नमाज के लिए उठते हैं तो कसम साते हुए महज लोगों को दिखाने की खातिर उठते हैं और अल्लाह को कम ही याद करते हैं। मुज़ब्ज़बीन बैन ज़ालिक ला इलाहा उलाई वला इलाहा उलाई। थोड़ा सा इस पे तवज्जो करके देखिए, ये दो कश्तियों के सवार लोग हैं, कौन? कुफर और ईमान के दरमियान डावाडोल हैं, ना पूरे इस तरफ ना पूरे उस तरफ, जिसे अल्लाह ने भटका दिया और इसके लिए तुम कोई रास्ता नहीं पा सकते। मुनाफिक दोनों तरह के फ़ायदे लेना चाहता है, ना دنیا والے ان کو قبول کرتے ہیں نہ دین والے. آپ کہیں کہ آستین کا سانپ ہے منافق, دوست کے روپ میں دشمن. اس لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ منافقت کو چھوڑ دو. اب نفاق کا آگے آتا کیا ہے, اس کی وجہ کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بناؤ. یعنی نفاق کا نقطۂ آغاز کفار کو خوش کرنے سے آتا ہے, ان جیسا رنگ ڈھنگ اپنانے کی کوششوں سے آتا ہے. کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ کو اپنے خلاف واضح حجت دے دو, یعنی اللہ کے دشمنوں کے رنگ ڈھنگ اپنا کر؟ یقین جانو کہ منافق جہنم کے سب سے نیچے کے درجے میں ہوں گے. تندور میں آگ سب سے زیادہ کہاں ہوتی ہے؟ سب سے نیچے, جہنم کا سب سے نچلا درجہ. اوپر جائیں نا تو درجہ ہوتا ہے, دروازہ سیڑھی کو کہتے ہیں. اسی طرح اوپر کھڑے ہیں اور آپ نیچے جا رہے ہیں بیسمنٹ میں تو درک ہے, درکا. جہنم میں سب سے نیچے ہوا نام کا ایک درک ہے جس میں جہنمی جائیں گے. کون؟ منافق, کیونکہ ہوا خواہشات کے پیچھے لگے تھے. اور تم کسی کو ان کا مددگار نہ پاؤ گے. کافر سے بھی برا انجام منافق کا ہے. اب بچیں کیسے؟ آخر میں بس چار باتیں ہیں, اس کو لے لیجئے. آپ کہہ لیجئے کہ اپنے آپ کو اپگریڈ کراؤ. نفاق سے نکلنے کے مراحل, الا الذین تابوا, پہلا تابوا واصلحوا, مگر جن لوگوں نے توبہ کی اور اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لی. پھر واعتصموا باللہ, پھر اللہ سے محکم جڑ گئے, پکے ہاتھ سے اللہ کو پکڑ لیا. واخلصوا دینہم للہ, اور اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر لیا. سب علائشیں نکل گئیں, سب ادھر ادھر کی گندگیاں نکل گئیں. فاولائک مع المومنین, اب اللہ ان کو مومنوں میں کر دے گا. ابھی تھوڑی دیر پہلے کیا تھا؟ ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم. آپ کا نہیں سو, اب آپ کی جگہ بدل دی, آپ کو واپس کر دیا ایمان والوں میں. وَسَوْفَ يُؤْتِي اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا, اور ان قریب اللہ مومنوں کو بہت بڑا اجر دینے والا ہے. اور آخری کمنٹ ساتھ لے کر جائیے گا آج کے اس بارے کی سوچنے کی آیت, مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ, آخر اللہ کو کیا پڑی ہے کہ تم کو خواہ مخواہ سزا دے؟ کہ اللہ نے تمہیں آگ کے لیے پیدا کیا؟ کوئی ماں اپنے بچے کو مارتی ہے, اللہ کیسے عذاب دے گا؟ شرط کیا ہے؟ ان شکر تم و آمن تم, اگر تم شکر گزار بنے رہو اور ایمان لے آؤ. وکان اللہ شاکرن علیما, تو اللہ تعالیٰ بڑا قدردان ہے اور سب کے حال سے باخبر ہے. اللہ نے مجھے آپ کو آگ کے لیے پیدا نہیں کیا. دعا کیجئے کہ ہم اس کی اس دولت کو قبول کریں. آج پھر شعور سے دعا پڑھیے, اللہم تخر قلبی من النفاق, اللہم طہر قلبی من النفاق, اے اللہ ہمیں نفاق سے پاک کر دے. اور یقین کریں نفاق کے ساتھ تو نمازیں, روزے, حج, زکوٰۃ کچھ بھی قبول نہیں ہوتا. صحیح مسلم کی روایت ہے کہ ہم منافقوں کے سوا کسی کو نہیں دیکھتے تھے کہ وہ جماعت کی نماز سے پیچھے رہیں, مگر وہ جن کا نفاق ظاہر ہو جاتا یا بیمار, یا وہ مومن جو بیمار ہوتے, وہ بھی دو لوگوں کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کر مسجدوں میں آتے. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے 1519 نمبر کی. تو آج ہم اپنی نمازوں سے لے کر دین کے کاموں تک میں اپنے عمل کو دیکھیں, اللہ تعالی ہمیں بچائے. ایک روایت میں آتا ہے, آپ نے کہا جس نے بغیر عذر کے تین جمعے چھوڑ دیے وہ منافقوں میں لکھا جائے گا. ترغیب و ترہیب کی روایت 729 ہے. تو اللہ تعالی ہم سب کو اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے لگا بنائے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.